بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرما لیجئے آج کی ہماری گفتگو کے موضوعات.
ایران کے خلاف جان کیری کا پروپگنڈا, مصر بدستور کشیدگی و ہنگاموں کی راہ پر. مشرف کی پاکستان واپسی اور کامیابی کا خواب. دفاعی تعاون میں استحکام پر روس اور چین کا اتفاق رائے. بگرام جیل مکمل طور پر افغان حکومت کے حوالے.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے سیریا کی حکومت کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے, اور انہوں نے عراقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ ایران کو اپنی فضائی حدود اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے دے. تاہم عراق نے امریکی حکام کو کیا جواب دیا, ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں.
ایران کی جانب سے عراق کے فضائی اور زمینی راستوں سے شام کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل کا الزام ایک بار پھر سامنے آیا ہے, اور اس مرتبہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے الزام لگایا ہے. جان کیری کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد مغرب اور اس کے پٹھو ملکوں نے اس الزام کو لے کر ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپگنڈا شروع کر دیا ہے. جان کیری نے جو اتوار کے دن اچانک عراق پہنچے تھے, بغداد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراقی وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی طیاروں کو عراقی فضائی راستوں سے استفادہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے, کیونکہ یہ طیارے شام کے لیے ہتھیار لے جا رہے ہیں. جان کیری نے دعویٰ کیا کہ شام کے صدر بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانے اور شام میں سیاسی عمل شروع کرنے, نیز عبوری حکومت قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں, لہذا ان کوششوں کے خلاف صدر بشار اسد کی حمایت میں کسی طرح کے اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا. واضح جان کیری نے جو گزشتہ دنوں مقبوضہ فلسطین اور اردن کے دوروں میں صدر اوباما کے ہمراہ تھے, صہیونی حکام اور علاقے کے بعض ممالک کے حکام کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ الزام لگا چکا ہے کہ ایران شام کے لیے ہتھیار بھیج رہا ہے. امریکہ کی وزارت خزانہ نے ایران کی ایئر لائن کمپنیوں کی ایک فہرست جاری کر کے عراق کے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہاں تک کہ امریکی حکومت نے عراق کو دھمکی دی کہ اگر عراق کی فضا کو شام کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے استعمال کیا گیا تو واشنگٹن بغداد کی امداد بند کر دے گا. عراقی حکومت پر بھی امریکہ کے الزام عائد ہوتا ہے, اور اس نے پہلے ہی امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے خلاف اپنے الزامات کے ثبوت فراہم کرے, لیکن امریکہ نے اب تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا. عراق کے وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی امریکہ کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ان الزامات کے سہارے محض جھوٹا پروپگنڈا کر رہا ہے. امریکہ کے ان الزامات کے دو پہلو ہیں, پہلا یہ کہ امریکہ کا جھوٹا پروپگنڈا ہے, اور دوسرا یہ کہ امریکی حکام اس طرح سے علاقے کے ملکوں کے ساتھ عراق کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بے اعتمادی کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق مختلف ملکوں کی فضا سے ہر مہینے 10,000 طیارے گزرتے ہیں, اور ان طیاروں میں سے بعض عراق کے ہوائی اڈوں پر بھی اترتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی فضا سے گزرنے والے تمام طیاروں کی تلاشی لے سکے. اس کے علاوہ امریکی حکام بخوبی جانتے ہیں کہ شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے فوجی حمایت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ الزامات امریکہ کی جانب سے شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت پر جاری اعتراضات کی پردہ پوشی کے لیے ہیں, جو امریکہ اور مغربی ملکوں, نیز بعض عرب ملکوں کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے شامی عوام کو خاک و خون میں غلطاں کر رہے ہیں. ادھر امریکی حکام نے اس بات کا بھی کھل کر اعتراف کر لیا ہے کہ سعودی عرب, قطر اور ترکی شام میں سرگرم دہشت گردوں کی مالی اور فوجی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ فرانس اور برطانیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ شام کے دہشت گردوں کو جدید ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے پٹھوں کے برخلاف ایران اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ شام کا بحران ہتھیاروں سے نہیں بلکہ گفتگو سے حل ہوگا۔ اگر ایران شام کے لیے ہتھیار بھیجنا ہی چاہتا تو وہ دیگر مختلف راستے سے یہ کام کر سکتا تھا۔ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ شام کا بحران صرف گفتگو سے حل ہو سکتا ہے، اور اسی غرض سے تہران نے ایک جامع تجویز بھی پیش کی ہے جس میں شام اور شام میں سرگرم دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کیے جانے پر تاکید کی گئی ہے، تاکہ اس طرح سے جھڑپیں ختم ہوں اور علاقے میں کشیدگی کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ لیکن حالات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اعلیکاروں کو یہ تجویز پسند نہیں آئی، اور ایک خاص گروپ علاقے میں کشیدگی پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔
ناظرین، مصر میں انقلاب آنے کے بعد سے تشدد کی جو لہر شروع ہوئی ہے وہ بدستور جاری ہے۔ اس لہر میں اگر کبھی کچھ کمی آتی ہے تو دوبارہ پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج حالات کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
مصر کے حالیہ واقعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک سیاسی ہنگامہ آرائی اور کشیدگی کی راہ پر بدستور گامزن ہے۔ حالانکہ حسنی مبارک کو اقتدار سے ہٹانے کی مصری عوام کی خواہش بہت جلد پوری ہو گئی تھی، لیکن حسنی مبارک کے زوال کے بعد سے یہ ملک کشیدگی، ناپائیداری، ہنگامہ آرائی اور بدامنی کا سامنا بدستور کر رہا ہے، اور یہ صورتحال خاص طور پر سیاسی، سماجی اور عدلیہ کے شعبے میں زیادہ شدت سے نظر آ رہی ہے۔ اقتدار کی خواہش رکھنے والی لیکن سیاسی اصولوں سے نابلد مختلف سیاسی تنظیموں کی موجودگی مصر میں عدم ثبات کی ایک اہم وجہ ہے۔ مصر کے عوام نے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات میں بھرپور طور پر حصہ لے کر اپنے انقلاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پارلیمانی انتخابات میں اخوان المسلمین کو اکثریت حاصل ہوئی، اور صدارتی انتخابات میں بھی اخوان المسلمین کے امیدوار محمد مرسی کو حسنی مبارک کے بعد مصر کا صدر بننے کا موقع ملا، لیکن اخوان المسلمین کے مخالفین جمہوریت اور عوامی ووٹوں کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے حسنی مبارک کے حامیوں کی باقیات کے ساتھ مل کر اور کچھ عرب اور مغربی ملکوں کے حمایت سے سڑکوں پر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کر کے مصر کی حکومت اور اخوان المسلمین کی مخالفت کی راہ اختیار کی ہے۔ اسی وجہ سے مصر کے انقلاب کے دو برسوں بعد بھی مصری سماج کو عدم ثبات، تشدد، بدامنی اور ہنگاموں کا سامنا ہے۔ عدلیہ کے شعبے میں تازہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ مصری عدالت نے اٹارنی جنرل کے عہدے سے عبد المجید محمود کی برطرفی کے محمد مرسی کے حکم کو بدھ کے روز کل عدم قرار دے دیا، اور اس طرح سے اس ملک میں سیاسی کشیدگی کے جاری رہنے اور صدر کو کمزور کرنے کے عمل کو آگے بڑھانے کے حالات فراہم کر دیے۔ مصر کی نظر ثانی کرنے والی عدالت کی طرف سے عبد المجید کو دوبارہ مصر کا اٹارنی جنرل بنائے جانے سے ایک بار پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حسنی مبارک کی حکومت کی باقیات، اقتدار میں واپسی اور مصر کی نئی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششیں بدستور جاری رکھے ہیں۔ سماجی شعبے میں بھی مصر ہنگاموں اور عدم ثبات کی سو بڑھ رہا ہے، اور حکومت مخالف گروپ سڑکوں پر غیر قانونی مظاہرے کر کے سماجی بدامنی کے حالات فراہم کر رہے ہیں۔ سیاسی شعبے میں بھی پارلیمانی انتخاب کا انعقاد مصری حکومت کے اولین ترجیحات میں ہے، جو حالیہ کچھ مہینوں میں ملک کے اہم ترین مسائل میں شمار کیا گیا ہے، اور حکومت کے علاوہ سیاسی جماعتوں نے بھی اس پر خاص توجہ دی ہے۔ دراصل پارلیمانی انتخابات، انتخاباتی قوانین اور ان کے انعقاد کا طریقہ کار سن 2013 کے آغاز سے اب تک مصر میں جاری ہنگاموں اور عدم پائیداری کی اہم وجہ ہے۔ محمد مرسی نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، اور سن 2013 کے اختتام تک مصر کے نئے پارلیمنٹ کی تشکیل ہو جائے گی۔ انہوں نے اس سے پہلے اپریل میں پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا تھا، لیکن سیاسی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی، اور مصر کی سپریم کورٹ نے بھی مصری صدر کے اس حکم کو کل عدم قرار دے دیا تھا۔
ناظرین، پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف خود ساختہ جلاوطنی سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ انتخابات کی تیاریوں کے دوران ان کی وطن واپسی اس امید پر ہے کہ انتخابات میں انہیں کامیابی ملے گی۔ ملاحظہ فرمائی سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شکیل صدیقی کا تبصرہ۔
پرویز مشرف صاحب کا واپس پاکستان آنا کے دو تین پہلو ایسے ہیں جو پیش نظر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ان کی خود ساختہ جلاوطنی تھی جو انہوں نے کورٹ سے فرار کے لیے اختیار کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آئے ہیں تو ان کو کوئی قابل ذکر پذیرائی نہیں ملی ہے۔ تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی پاکستان آمد، اس میں کچھ خارجی عوامل بھی کارفرما نظر آتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے اندر تو پرویز مشرف کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ وہ سیاسی حلقے یا عوامی حلقوں میں انتہائی ناپسندیدہ بلکہ قابل نفرت شخصیت کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے پر لال مسجد واقعے سے لے کر اور نواب اکبر بختی کے قتل تک کے مقدمات ہیں، اور لوگ جو ہے ان کے پورے ایکشن کو جو ہے وہ انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے یہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان میں الیکشن کے موقع پر لانچ کیا ہے، اس سے اس بات کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جن آقاؤں کی پہلے چاکری کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو دوبارہ پاکستان بھیجا ہو۔ یہ شخص کو کوئی عوامی حمایت یا تائید حاصل نہ ہو، وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ وہ کیسے ہی داخلی چیلنجز یا خارجی چیلنجز کیوں نہ ہوں، وہ کیسے ان چیلنجز کو جو ہے وہ میٹ آؤٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ تو اس بات کو تقویت پہنچانے کے مترادف ہے کہ پرویز مشرف کو جو ہے وہ خارجی قوتوں کی حمایت حاصل ہے، جس کی بنیاد کے پر وہ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت تو یہ ہے کہ زمین پر ان کی کوئی بھی فوٹنگ نہیں ہے، ان کے کوئی وہ قدم کہیں بھی جما نہیں سکتے ہیں، اور اس کا پہلا رسپانس جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت آیا جب وہ دبئی سے کراچی آئے تو لوگوں نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ البتہ یہاں پر اس سیکٹر کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو قوتیں پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں امریکہ کی حمایت اور آشیرواد سے ماضی میں اقتدار میں رہی ہیں، وہ قوتیں پرویز مشرف کا بیساکھی بن جائیں، پرویز مشرف کا سہارا بن جائیں اور پرویز مشرف کو جو ہے وہ سپورٹ دیں۔ اب جیسا کہ انہوں نے کراچی سے ایک سیٹ پر الیکشن لڑنے کا اپنی پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے، تو کراچی میں اس اعلان کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے ایم کیو ایم کی حمایت کے بغیر الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی بھی کہ ان کے ایم کیو ایم کے ساتھ بڑے قدیم مراسم ہیں، 1991 سے ان کے ساتھ بھی مراسم چلے آ رہے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کا جو بھی جھکاؤ ہے وہ پرو امریکن ہے، لہذا یہ ہے کہ اس بات کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور یہ پرویز مشرف کی پوری گفتگو میں سامنے بھی آئی ہے کہ پرویز مشرف جو ہے وہ اگر یہاں پر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ منوانے کی کوشش کریں گے تو وہ انہی قوتوں کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کریں گے جو خارجی قوتیں ہیں، یا خارجی قوتوں کی جو یہاں پر ایجنٹ قوتیں ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ یہاں پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں گے۔
ناظرین، چین اور روس کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ چین کے وزیر دفاع نے ماسکو کا دورہ کیا اور روسی حکام سے ان کے اہم مذاکرات انجام پائے۔ اس دورے کو اور اس معاہدے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
چین اور روس کے اعلی حکام نے دفاعی تعاون میں فروغ پر زور دیا ہے۔ چین کے وزیر دفاع چانگ وانگ کوان نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی شوئگو سے ماسکو میں اتوار کے روز ہونے والی ملاقات میں کہا کہ دو طرفہ دفاعی تعاون چین اور روس کے تعلقات کا اہم حصہ ہے اور یہ شعبہ دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعاون کے محور میں بدل چکا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں روس اور چین کی مسلح افواج کے درمیان تعاون میں فروغ، اعلی حکام کے درمیان رابطے، اسٹریٹجک مذاکرات اور مشترکہ فوجی مشقوں کی جانب اشارہ کیا، جبکہ روسی وزیر دفاع نے چین کے ساتھ روس کے فوجی تعاون کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ روس چین کے ساتھ اپنے فوجی تعاون میں اضافے کا عزم رکھتا ہے۔ چین اور روس کے درمیان فوجی تعاون ہمیشہ ہی ان دونوں ملکوں کے تعلقات کا اہم حصہ رہا ہے اور اس عمل میں دن بدن تیزی اور وسعت پیدا ہوئی ہے۔ چین روسی ہتھیاروں کا ایک بڑا خریدار ہے، چنانچہ سن 2011 میں روس نے تقریباً $2 ارب کے اسلحے چین کو برآمد کیے، جبکہ سن 2012 میں چین نے $1 ارب 300 ملین کے ہتھیار روس سے خریدے ہیں۔ حالیہ برسوں میں روس سے چین برآمد کیے جانے والے ہتھیاروں کی نوعیت بھی بدلی ہے۔ بیجنگ اب زیادہ تر روس کی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور ساز و سامان خریدتا ہے۔ حالانکہ فوجی ساز و سامان کی پیداوار میں خود کفیل ہونا چین کے طویل مدت منصوبوں کا حصہ ہے، لیکن فی الحال اس سے روس سے جدید فوجی ٹیکنالوجی کی خریداری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرے میں مشترکہ فوجی مشقیں بھی چین اور روس کے فوجی تعاون کا حصہ ہیں، اور ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ کے فوجی اثر و رسوخ کا سد باب بھی ماسکو اور بیجنگ کی طرف سے باہمی فوجی تعاون میں فروغ پر تاکید کی ایک وجہ ہے، کیونکہ علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی میں وسعت سب سے زیادہ چین کے لیے اہم چیلنج ہے۔ اسی لیے روس اور چین کی نظر میں ایشیا اور بحر الکاہل کی اہمیت کے پیش نظر دونوں ممالک باہمی تعاون کے ذریعے امریکی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون میں اضافہ بھی چین اور روس کی زیادہ قربت کی ایک وجہ ہے۔ چین اور روس کے درمیان فوجی اور تجارتی تعلقات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور چین روس کے جنگی طیاروں، آبدوزوں اور جنگی بحری جہازوں کا اہم خریدار سمجھا جاتا ہے۔ فوجی تعاون میں دونوں ملکوں کے مفادات بھی اس بات کا باعث بنے ہیں کہ روس اور چین ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ کے اینٹی میزائل سسٹم نصب کیے جانے کے خلاف تبادلہ خیال کریں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ امریکہ نے حالیہ دنوں میں اعلان کیا ہے کہ وہ ایشیا اور مشرق وسطی میں اینٹی میزائل سسٹم لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر مشترکہ مفادات اور خطرے ماسکو اور بیجنگ کے فوجی تعاون کی بنیاد رہے ہیں، اور اسی بنا پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔
ناظرین، امریکہ نے سر انجام بگرام جیل کو افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ بگرام جیل کی حوالگی کا مسئلہ دونوں حکومتوں کے درمیان کشمکش کا ایشو بنا ہوا تھا۔ افغان حکومت بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ جیل اس کے حوالے کی جائے، تاہم امریکہ اس میں لے تو لال سے کام لے رہا تھا۔ گزشتہ سال یعنی سن 2012 کے ستمبر مہینے میں امریکہ نے اس جیل کا ایک حصہ افغان حکومت کے حوالے کیا اور مکمل حوالگی کا مسئلہ ٹل گیا۔ اس کے لیے نئی تاریخیں پڑتی رہیں۔ آخر تاریخ 9 مارچ رکھی گئی تھی، لیکن امریکہ نے بغیر کوئی وجہ بتائے یہ تاریخ بھی ملتوی کر دی، یہاں تک کہ سر انجام گزشتہ پیر کو یہ جیل افغان حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ابھی بھی ایک مسئلہ اس جیل میں بند قیدیوں کے تعلق سے ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور ان قیدیوں میں 50 ایسے قیدی ہیں جن کو امریکہ خطرناک قیدی کہتا ہے، اور یہ قیدی جیل کی حوالگی کے باوجود امریکی افواج کی نگرانی میں رہیں گے۔ اس مسئلے کے مختلف پہلو کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، طالبان کے تعلق سے امریکہ کی اسٹریٹجی، جو نئی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے، اس کا اس مسئلے سے کس حد تک تعلق ہے، ہم ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ہادی بیگی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہادی بیگی صاحب، ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ امریکہ نے یہ جیل بگرام جیل افغان حکومت کے حوالے کر دی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بگرام جیل کو افغانستان کی حکومت کے حوالے کرنا جو ہے اس کا کئی زاویوں سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس جیل میں امریکی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات، اسلامی مقدسات کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، ان ساری چیزوں نے جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے خلاف ایک ایسے جذبات کو ابھارا جو شدت سے امریکہ کے خلاف تھے۔ عالمی صورتحال کے لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے کہ بگرام جو ہے وہ بھی ایک طرح سے گوانتانامو ہی کی طرح امریکہ کی بدنامی کا سبب بنا تھا اور امریکہ کے لیے جو ہے وہ اس کی ساکھ کو یہ ساری چیزیں بگاڑ رہی تھیں، اور افغانستان کے آئین میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ملک میں بگرام جیسی جیلیں ہوں، لہذا امریکہ اپنے اس کام سے کئی اہداف رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو سدھارنا چاہتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عوام میں جو امریکہ مخالف جذبات پیدا ہو چکے ہیں وہ ان جذبات میں کمی لانا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اس مسئلے سے امریکہ کے مخالف ہو چکے ہیں ان کی ناراضگی کو کم کرنا چاہتا ہے۔ گرچہ بعض لوگ اس اقدام کو مثبت قرار دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ ملاحظہ کریں کہ اب خود افغانستان میں امریکہ کی مداخلت ایک منفی امر ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے امور سامنے آئیں گے وہ سب منفی ہوں گے۔ امریکہ کو چاہیے کہ اب سارے امور افغان حکومت کے سپرد کر دے، اور یہ امریکہ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ بعض چیزیں افغان حکومت کے حوالے کر رہا ہے، اس کے پس پشت کچھ سیاسی محرکات اور کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ افغان حکومت کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اس کی آزمائش کر رہا ہے کہ آیا وہ حکومت کے مسائل کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے افغان حکومت یا نہیں، اور آگے چل کر وہ اس راہ میں رکاوٹیں پیدا کر کے یہ ثابت کرے کہ افغان حکومت جو ہے وہ حکومت کا انتظام نہیں چلا سکتی، لہٰذا امریکی موجودگی ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اور جو امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس میں 50 قیدی بہت خطرناک ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ القاعدہ کے قیدی ہیں، اور یہ بھی امکان پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ طالبان کو مراعات دینا چاہتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے چھڑا کر اور چھٹکارا حاصل کر کے کچھ منفی اقدامات انجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت طالبان کے تعلق سے امریکہ کا موقف بدل چکا ہے۔
اس وقت جو طالبان کے تعلق سے امریکہ کی اسٹریٹجی ہے موجودہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طالبان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس نئی اسٹریٹجی اور جیل کی حوالگی میں کوئی رابطہ ہے؟
افغانستان میں جو جنگ جاری ہے وہ بظاہر یہی کہا جاتا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے خلاف جنگ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ امریکہ جو ہے اس بہانے سے افغانستان میں کچھ علاقائی اور بین الاقوامی اہداف جو اس کے مد نظر تھے ان کے پیچھے تھا، اور افغانستان آپ جانتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل لحاظ سے ایک نہایت ہی حساس علاقہ ہے، ایران سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، روس سے ملا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے تعلق سے آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے دشمنی کرتا آیا ہے، اور افغانستان میں وہ اپنی فوجی موجودگی جاری رکھنا چاہتا ہے، اور امریکہ کے اسی کل اسٹریٹجی کے تحت وہ افغانستان میں ابھی بھی موجود ہے، اور امریکہ کا یہ اقدام جو ہے وہ ملکوں کی سرحدوں کے لیے خطرہ پیش کرتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، اور امریکہ یہی چاہتا تھا کہ اس کے درمیان اور طالبان کے درمیان رابطہ موجود ہو، چونکہ بغیر اس رابطے کے وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ چاہتا تھا کہ بگرام کی جیل اگر وہ افغان حکومت کو دے دے تو وہاں سے قیدی فرار ہو سکتے ہیں. اب وہ لوگ جو گوانتانامو میں موجود تھے وہ قیدی اب انہیں قطر بھیج دیا گیا ہے، اور امریکہ ان اقدامات کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اوپر جو انسانی حقوق کی پامالی کے لحاظ سے اعتراضات ہو رہے ہیں وہ ان اعتراضات کو کم کرنا چاہتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا کھلنا بھی جو ہے وہ ایک ایسا امر ہے جس سے امریکہ اور طالبان کے ساز باز کا پتہ چلتا ہے، اور طالبان کی کارکردگی خواہ وہ افغانستان میں اقتدار میں تھے یا ان کے شیرازہ بکھرنے کے بعد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان کو پیدا کرنا ہی امریکہ کا ہدف تھا، اور وہ اس تشدد پسند اور انتہا پسند گروہ کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے، اسلام کو شدت پسند اور دہشت گرد دین کے طور پر پیش کرنا چاہتے، تو خود طالبان کا وجود جو ہے وہ امریکہ کے اہداف کے لیے ہے. اس کے علاوہ دوسرے لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ طالبان جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ طالبان میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور طالبان کی اقتصادی بنیادوں کو بھی مضبوط کیا گیا ہے، اور امریکہ کا یہ کہنا کہ اس نے طالبان کے خلاف افغانستان میں جنگ شروع کی ہے یہ محض باتیں ہیں، اور اس سے امریکہ کی صداقت ظاہر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ چین، روس اور ایران اور مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان موجود تھا.
ڈاکٹر ہادی بیگی صاحب، آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ امریکہ کا مقصد علاقائی اور بین الاقوامی سطح کا تھا، اور اس مقصد کے تحت اس نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان پر اس نے قبضہ کیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب رہا؟
قطعاً حضور امریکہ
امریکہ کی افغانستان میں موجودگی بڑے اہداف کے لیے ہے، اور 10-11 سال سے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور ایک طرف سے امریکہ نے افغانستان میں بہرحال کچھ ترقیاتی کام کیے ہیں اور افغانستان پر احسان جتا رہا ہے، اور اتنی آسانی سے وہ افغانستان کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کے جو بہانے ہیں وہ خود امریکہ کے لیے بڑی مدد ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اب جو اس نے وہاں پہ کچھ تھوڑے بہت کام کیے ہیں ان کے سہارے وہ افغانستان پر احسان جتا رہا ہے، اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ افغانستان اور امریکہ کے سیکیورٹی معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی کے لیے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اجازت کو ضروری قرار نہیں کیا گیا ہے، اور وہ حتمی طور پہ اس معاہدے کو منظوری دلوانے کے در پہ ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی کا ضامن ہے، اور یہ دو طرفہ معاہدہ ہے افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں، اور میری نظر میں یہ امریکہ کی ایک کامیابی اور ایک بہانہ ہے افغانستان میں رہنے کے لیے۔
حدیب کی صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ امریکہ یہاں سے واپسی کی تیاری کر رہا ہے، اور یہی کہا بھی جا رہا ہے کہ افغانستان کے امور افغان حکومت کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی عمل کے تحت بگرام جیل کو افغان حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ 2014 کے آخر تک امریکہ افغانستان سے جب نکل جائے گا، اس وقت کے جو حالات ہوں گے افغان عوام کے سامنے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور افغان عوام کو اس وقت کیا کرنا ہوگا اپنے ملک کو صحیح سمت اور صحیح راستے پر لے جانے کے لیے؟
دیکھیں، افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کا ہم دو زاویوں سے جائزہ لے سکتے ہیں، ایک افغانستان کے عوام کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ افغان عوام اغیار کی موجودگی ہرگز پسند نہیں کرتے، اور امریکہ کی موجودگی افغانستان میں اس بات کا باعث بنے گی کہ افغانستان میں انتہا پسند گروہ پیدا ہوں، اور ان گروہوں کی سرگرمیاں تیز ہوں، لہذا امریکہ کی موجودگی افغانستان کو ترقی سے روک دے گی، کیونکہ قوم جو ہے وہ لڑنے لڑانے میں مشغول ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی علاقائی سطح پر بھی کشیدگی کا باعث ہوگی، چین خاموش نہیں بیٹھے گا، روس خاموش نہیں بیٹھے گا، دیگر ممالک بھی اعتراض کریں گے، اور یہ چپقلیشن جو ہیں وہ علاقے میں کشیدگی کا سبب بنیں گی، جن کے نتیجے میں بڑے پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ صورتحال علاقے کے لیے اور خود افغان عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب کابل اور واشنگٹن کے درمیان جو سیکیورٹی معاہدہ ہوا ہے، اور امریکہ کی روش کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ افغانستان خود مختار ہو اور افغان قوم اپنے ملک کا انتظام خود چلائے، اور امریکہ نے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کی ہے، اور امریکہ جو ہے خاص ہتھکنڈوں اور حربوں کے سہارے افغانستان کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور اگر امریکہ افغانستان کا ہمدرد ہوتا تو وہ افغانستان کے لیے ایک مستحکم اور طاقتور
افغان عوام کو کیا کرنا ہوگا، افغان عوام کے سامنے کیا چیلنج ہے اور انہیں کیا کرنا ہے اب نئے دور میں، اب جبکہ امریکہ اپنی افواج کو نکال رہا ہے افغانستان سے؟
دیکھیں، افغانستان میں نیٹو اور امریکیوں کے لیے جو ہے وہ 10 ارب سالانہ ماہانہ جو ہے وہ بجٹ ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خود افغانستان کے عوام یہ بجٹ پیش کریں گے اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو پسماندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ جنگیں پھیلا رہے ہیں اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانی عوام جو ہے وہ جارحین کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہ رکھے، لہذا افغان عوام کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، اپنا اتحاد جو ہے وہ باقی رکھنا ہوگا، برقرار رکھنا ہوگا اور یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا کہ امریکہ کی چالیں انہیں آپس میں لڑانے کے لیے ہیں، انہیں آپس میں بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر مجبور۔
ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، افغانستان بے شک اپنے اہم دور اور اہم مرحلے پہ پہنچ رہا ہے، امریکہ نے بھی اس مدت میں یقیناً بہت نقصان اٹھایا ہے افغانستان میں رہتے ہوئے، جس کا اعتراف خود امریکی حکام کو بھی ہے، اور مزید امریکی فوجی موجودگی کا جاری رکھ پانا امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے، جس کا اعتراف خود امریکی بھی کر چکے ہیں۔ اب نئے حالات کیا ہوتے ہیں اور امریکہ افغانستان کو کس مقام اور کس صورتحال تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ اہم ہے۔ افغان عوام کی نظر اس صورتحال پر رہنا ضروری ہے اور اس کا تدارک بھی ان کے پاس ہونا ضروری ہے، لہذا بڑی ذمہ داری افغان عوام پر اور افغان رہنماؤں پر کہ وہ نئے افغانستان کی تعمیر کریں، وہ افغانستان جو اپنے قومی اور ملکی مفادات کی تکمیل اور حفاظت کر سکے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔